اور اس کے بعد اس سے پچھلی آیت پر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، ہر چیز کا قبضہ اور قدرت پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو امامت کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ امامت نام ہے پروردگار عالم اور امام معصوم کے درمیان ایک خاص رشتے کا۔ کل جب میں مجلس پڑھ کے نکلا تو کسی میرے مومن بھائی نے ایک سوال کیا، اعتراض کیا، وہ یہ کہ مولانا آپ نے کہا کہ سید سجاد بیمار تھے۔ اچھا اب یہ بھی، اب میں کیا کروں، بات آتی رہتی ہے اور پھر ذہن میں آ جاتے ہیں سوالات آپ لوگوں کے، کسی چھ مہینے پہلے، ایک سال پہلے ٹیلی فون کے ذریعے سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے بعض محترم دوستوں کی شکایت ہوتی ہے مولانا کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ دیکھیں میں مجبور ہوں، ایک بات ذہن میں آ گئی، سوال کیا، موضوع سے ربط ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ تقریر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن میں ان سوالوں میں جواب دیتا ہوں آگے بڑھتا ہوں جو آپ ہی حضرات کی جانب سے مجھ تک آتے ہیں۔ کبھی تقریر اپنی چوڑائی میں پھیلتی ہے، کبھی لمبائی میں، کبھی وڈتھ میں، کبھی لینتھ میں، تو تقریر کو پھیلنے دیجئے اور اس کے بعد آگے کی طرف سفر تقریر جاری رکھیں گے۔ دیکھیے سید سجاد بیمار تھے، اچھا کہیں بھی احادیث میں کہیں بھی بیماری سے شفا پانے کے لیے سید سجاد کا واسطہ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہیں بھی۔ تمام اماموں کا صدقہ مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے بیمار کربلا کا صدقہ، عزیزان گرامی امام سجاد چند دنوں کے لیے بیمار ہوئے تھے، وہ بھی اس لیے کہ مشیت الہیہ تھی کہ جو حسین ابن علی کی صدا استغاثہ کو سنے اور سن کر نصرت کے لیے نہ آئے وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ شرعی ذمہ داری تھی ہر ایک کی، تو پروردگار عالم نے امام معصوم کو بچانے کے لیے اس کیفیت سے دوچار کر دیا کہ سید سجاد پر سے پدر گرامی کی امام وقت کی نصرت ساقط ہو جائے۔ یہ پروردگار کی ایک مصلحت ہے۔ اچھا اب ہم کیا سنتے دیکھتے ہیں، احادیث میں بھی آیا ہے کہ جب جناب سید سجاد، واقعی اللہ اکبر، جب اس نقاہت کے ساتھ امام سجاد نیزہ ٹیک کر یا تلوار ٹیک کر، دیکھیے امام کا جسم کمزور ہو چکا ہے لیکن شعور بیدار ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے نصرت کی لیکن شعور بیدار۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ جناب سید سجاد ہوش و حواس نعوذ باللہ کھو بیٹھے تھے، نیزہ ٹیک کر باہر نکلے، لڑکھڑا کر گر پڑے۔ سید الشہداء نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا، اح بسی ہے لئلا ينقطع الامر من نسل آل محمد، بہن روکو سید سجاد کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں چلا جائے اور محمد آل محمد کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ سوال کیا کہ امام باقر تو کربلا میں تھے، سید سجاد شہید ہو جاتے، امام باقر موجود تھے، امامت ان کے ذریعے آگے بڑھتی، یہ آپ سب کو پتا ہے کربلا میں امام باقر علیہ السلام موجود تھے۔ اب میں اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ دیکھیے امام باقر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ سید سجاد لڑنے نہ جائیں، اگر لڑنے جاتے شہید ہو جاتے، امام باقر تو موجود تھے نا، نسل ان کے ذریعے آگے بڑھ سکتی تھی، امامت کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا تھا، امامت آگے چل سکتی تھی، تو پھر کیوں امام باقر علیہ السلام کو امامت کی ذمہ داریاں نہیں سونپی گئیں؟ چار برس کے تھے یا تین برس کے تھے، امامت کے لیے چھ برس، پانچ برس، چار برس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ چلے جاتے امام بنتے اور پھر اس کے بعد پورے قافلے کی رہنمائی کرتے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری عقل ساتھ نہیں دیتی اور نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اس چیز کو جا کر کھنگالو۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی کچھ روز پہلے یہی پر کہ دیکھیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ قضا و قدر کیا ہے، پروردگار کی مشیت، پروردگار کا ارادہ کیا ہے۔ مولا نے کہا تھا کہ دیکھو بحر عمیق فلا تلجو ہو، فریق مظلم فلا تسکو ہو، و بحر عمیق فلا تلجو ہو، سر اللہ فلا تتکلفو ہو۔ یہ قضا و قدر، خدا کی مشیت، خدا کا ارادہ، کب خدا کس چیز کا ارادہ کرتا ہے، یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے، خبردار اس میں داخل نہ ہونا، ڈوب جاؤ گے، اندھیرا رستہ ہے، مت چلنا، رستہ بھٹک جاؤ گے۔ اور دیکھو یاد رکھنا، خدا کا وہ راز ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ جب مولا کائنات فرمانے خدا کا راز، تو راز رازدار کے پاس ہوتا ہے، نامحرم کو نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ راز نہیں ہے، سر اللہ فلا تتکلفو ہو، یہ خدا کا راز ہے، اس راز کے پیچھے جانے کی کوشش مت کرنا بھائی، جتنا بھی تم سر توڑ کوشش کر لو، یہ راز ایک تجوری میں بند ہے، وہ تجوری تم نہیں کھول سکتے۔ مت پہنچو. تو یاد رکھیے گا معرفت امام کے سلسلے میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کی عقل ناقص ہو جاتی ہے. جو سر نیزے پر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کیا وہ عاشور میں اپنی شہادت سے پہلے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھلا سکتا تھا کہ فوج اشقیہ حسین ابن علی کے قتل سے پیچھے ہٹ جاتی؟ مشیت الہی ہے، مشیت الہی ہے. جو امام تین دن بعد کوفے اور شام کے رستے سے اپنی بیڑیاں اپنے ہاتھ سے اتار کر سید الشہداء کے دفن کے لیے کربلا آ جائے، کیا وہ کوفے میں کوئی معجزہ اشارہ کرے کوفہ تہس نہس ہو جائے گا. تو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں اشارہ کیا، بیڑیاں کٹ کر گر پڑی، امام آئے کفن دفن کیا اور دوبارہ قافلے سے ملحق ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پہن لی. عزیزان گرامی یاد رکھیے، امامت نام ہے مشیت الہی کے اجرا کا. خداوند تعالی کی مشیت اجرا ہوتی ہے امام کے ذریعے، اور بلکہ یوں کہیے کہ امام معصوم مشیت کا حصہ ہے. اور عجیب مرحلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، عجیب جملہ ہے زیارت کا، درود بھیجو محمد آل محمد پر. بھر کے پھر دوں گا میں، یار رکھوں گا برابر میں رکھوں گا اپنے دن. ارادت الرب تحبط الیکم وتصدر مقادیر الامور تصدر من بیوتکم. اے آئمہ معصومین، پروردگار کا ارادہ، بہت غور سے سنیے گا، پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے، اور ہر چیز کی مقدار آپ کے ذریعے منتشر ہوتی ہے. یہ مقدار کیا ہے؟ یہ مقدار وہی قضاء و قدر الہی ہے. پروردگار فرماتا ہے سورہ ہجر میں کہ دیکھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. یاد رکھنا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے. اگر تم چاہتے ہو مال و دولت، ثروت، عقل، دانائی، اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے. اگر زیبائی، خوبصورتی چاہتے ہو، اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے. اگر طاقت، توانائی چاہتے ہو، اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے. علم چاہتے ہو، اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہمیں خاص مقدار کے ساتھ ان خزانوں کو زمین پر نازل کرتے ہیں. یہ خزانے پروردگار کی ذات سے نازل تو ہوتے ہیں زمین پر، لیکن کس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ارادت الرب تحبط الیکم ومقادیر الامور تصدر من بیوتکم. اے آئمہ معصومین، پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے، اور جس چیز کی جتنی مقدار کو آپ چاہتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. جب پروردگار عالم کی امانت کا امین ہے امام معصوم، تو اب یہ امانت امانت دار کے ہاتھوں میں ہے. اب امام جب تقسیم کریں گے تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے معیارات ہیں، ہمارے اپنے معیارات ہیں. درود بھیجے محمد آل محمد پر، بلند آواز سے. تو دیکھیے، یحدون بامرنا وجعلنا منہم ائمہ یحدون بامرنا لما صبروا. یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، صبر کے بارے میں کل کسی حد تک گفتگو گئی، یاد ہے نا آپ لوگوں کل سب کو، کہ اب میں وہ پوری باتیں تو نہیں پڑھ سکتا کہ صبر کا مقام کیا ہے. سیدہ سجاد کا صبر، جناب زینب کا صبر، اور میں نے پھر یہ کل عرض کیا تھا کہ دیکھیے، اہل بیت کے خاندان میں کبھی کوئی یہ نہ سمجھے. اب بات آ گئی تو یہ سنتے چلیے واقعہ. تہران میں، اب ان کا انتقال ہو گیا، تہران میں دو بہنیں تھیں عیسائی، مذہب یاد رکھے گا عیسائی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گریہ سید الشہداء پر کیجئے تو آپ کو بڑا پاک و صاف ہونا چاہیے، دیکھیے گریہ نام ہے اس موڑ کا، اس انقلاب کا جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے گریہ کے ذریعے. اگر گریہ سے پہلے کی صورتحال اور گریہ کی بعد کی صورتحال یکساں ہو تو پھر انقلاب کہاں گیا؟ پھر فاطمہ کے لال کا پرسہ آپ کے دلوں میں کیا چیز ایجاد کر گیا؟ یہ گریہ، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے بڑی شرط و شروط لگائی جاتی ہیں. اب بات میں پھیلانا نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کروں، دل چاہتا ہے ہر چیز کو بالکل تسلی کے ساتھ اور وافی و شافی آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور جو بھی میں موضوع سوچ کے آتا ہوں، لے کر آتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ جو بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ سب آپ تک منتقل کر دوں. لیکن آپ حضرات کہیں مولانا کچھ کل کے لیے بھی رکھ لیجیے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو دو بہنیں تھیں تہران میں عیسائی تھیں. ہر سال 7 سفر کو شہزادی امام حسین کی 3-4 سالہ ایک معصوم بچی کی شہادت کے لیے وہ نذر کرتی تھی اور دسترخوان بچھاتی تھی شہزادی کا کہ یہ امام حسین کی 4 سالہ یتیم بچی کے نذر ہے. لوگ آتے تھے کھاتے تھے جو بھی آتے تھے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ عیسائی ہیں, آپ کا تعلق کیا ہے اور آپ کیسے, کس نے بتایا آپ کو, آپ کچھ اور نذر کر لیجئے. تو ان دونوں بہنوں نے جواب دیا, یہ کوئی آج بات آج سے 50-40 سال پرانی ہے, ان بہنوں نے جواب دیا کہ ہر سال ہر مہینے ہمارے والدین, ہم امریکہ میں پڑھتے تھے. اب دیکھیے امریکہ میں پڑھتی تھی خواتین تھی, پردہ کرتی تھی نہیں کرتی تھی, اسلام پر چلتی تھی نہیں چلتی تھی, یہ سوالات اپنے ذہن میں مت آنے دیجیے گا کیونکہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کے معیارات دوسرے ہیں. اچھا اب یہاں سے ایک اور مسئلہ, اس کا مطلب ہے بس جو دل میں آئے کہیے, جو گناہ کرنا ہے کریے اور جا کر زری پر جا کر سر رکھ کے رو دیجیے, مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے یہ بھی نہیں کر سکتے, اب یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے, ہر شخص کے گناہ کی فائل تو رضو اعمالکم کل یوم علی رسول اللہ, اے لوگوں 8ویں امام فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہر روز رسول اللہ کے سامنے جاتے ہیں. کسی کو کوئی دیکھ کر گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ یہ اتنا گناہ گار ہے, اس کے لیے رسول خدا کیا کریں گے, ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسی نیکی ہو جو آپ کے پاس نہ ہو, یہ اس کا رسول اللہ کا معاملہ ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے, مولانا اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیے, نہ رسول خدا کی بارگاہ میں امامے اور اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ آپ کے ننگے سروں کے لیے رسول خدا کہتے ہیں کہ صاحب ان کے سروں پر امامہ نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول خدا دل کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا مسئلہ رسول خدا کے ساتھ جدا ہے, یہ رسول جانے اور وہ شخص جانے. یہ میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, گناہ کرنا حرام ہے, واجبات کی پابندی کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے. یاد رکھیے جو کوئی حرام اور واجبات کو حیثیت نہیں دیتا یہ رسول خدا اس کو پسند نہیں کرتے, آئمہ پسند نہیں کرتے, لیکن بہرحال ان کے ساتھ رابطے کا, ہر شخص کی فائل ان کے پاس ہے, ہر شخص کا نامہ اعمال ان کے پاس ہے, ہر شخص کا رابطہ ان کے ساتھ ایک الگ رابطہ ہے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پر مجھے نہیں جانا ورنہ ایک عجیب مسئلہ چل جائے گا. میں نے اشارہ کر دیا تاکہ کل قیامت میں مجھے نہ پکڑا جائے کہ تم نے لوگوں کے ذہن میں غلط بات ڈال کر کیوں چلے گئے. تو یاد رکھیے امریکہ پیسے آتے تھے, والدین بھیجتے تھے, ہمیں یونیورسٹی سے لیٹر آیا کہ صاحب آپ کا جو انرولمنٹ ہے وہ کینسل کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پیسے ابھی تک نہیں پہنچے. فیس بہت بھاری بھرکم ہوتی تھی, گھر پہ خط لکھا پوچھا, والد نے والدہ نے کہا کہ پیسے نہیں بھیج سکتے, مشکل ہو گئی ہے. بہت بڑا مسئلہ چلا, مدت لی, مہلت لی, مہلت نہیں ملی, پریشان بڑھے. ہمارے ہاسٹل میں ہمارے کمرے کے برابر میں ایک شیعہ لڑکی رہتی تھی, اس نے کیا مسئلہ ہے, کہا یہ مسئلہ ہے پیسے نہیں آ رہے. اس نے کہا ہم لوگ ایک ترکیب ہے ہماری, کہا کیا ترکیب ہے, کہا ہمارے مولا حسین کی 4 سالہ بیٹی تھی اور یہ واقعات اس کے ساتھ ہوئے, ہم لوگ منت مان لیتے کہ اگر ہماری مشکل پوری ہوئی تو ہم 7 سفر کو اس 4 سالہ یتیم حسین ابن علی کی یاد میں دسترخوان بچھائیں گے, نظر کریں گے, مجلس منعقد کریں گے مختصر سی اور اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو نظر نیاز دیں گے. تم بھی یہ دسترخوان مان لو کہ جب تک تم زندہ رہو گی یہ دسترخوان بچھاتی رہو گی. کہا طریقہ کیا ہے, کہا کوئی طریقہ نہیں بس نیت کر لو, عیسائی ہے. عجیب سلسلہ ہے حسین ابن علی کا, کہاں مجھ جیسا کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے, جہاں ملائکہ لرزہ بھر اندام ہے وہاں مولوی ملا کی کیا اوقات کے سمجھے وہ. تو بہرحال کہاں نظر مان لی, دسترخوان کی بچھائیں گے اور نظر کریں گے. یونیورسٹی سے اگلا لیٹر آیا دوسرے دن کہ ہم نے آپ کا اکاؤنٹ چیک کیا ہے, اس میں پیسے موجود ہیں اور آپ کا انرولمنٹ کینسل نہیں کیا جا رہا. یونیورسٹی نے چیک کیا تھا, بینک کی طرف سے لیٹر آیا تھا, دوبارہ چیک کیا پیسے کہاں سے آئے, یہ بہنیں خود ناکام ہے سمجھنے کے لیے. کہا ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کی, تہران آ گئے, آج تک ہماری زندگی جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم یہ کام کرتے رہیں گے. دوسرا واقعہ سنیے اور بات کو آگے بڑھا دوں, نیشاپور جو لوگ جا چکے ہیں مشہد, نیشاپور کا رستہ ہے, زائرین جا رہے تھے, سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کی, دسترخوان بچھایا سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے, کچھ کھانا کھائیں, نیشاپور کی زیارت کریں, پھر مشہد کی زیارت کے لیے جائیں. بچہ کھیلتا ہوا سڑک پر چلا گیا, سامنے سے ٹرک آ رہا تھا, بچہ ٹرک کے نیچے آ گیا, گھر والے چیختے ہوئے گئے, ڈرائیور کو پکڑ کر اتارا, ڈرائیور نے کہا خاموش رہو, اگر ایک بال بھی تمہارے بچے کا ٹوٹا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. کہا بچہ ٹرک کے نیچے ہے, دیکھا بچہ صحیح و سالم, خراش تک نہیں آئی تھی. کہا تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا میں عیسائی ہوں, میں عیسائی ہوں. جب بھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یا ابو الفضل عباس ایک دبا آپ کی نظر, یہ بچہ میرے سامنے آیا بریک نہیں لگا, میں نے کہا مولا عباس ایک دبا آپ کی نظر کے لیے میں ہدیہ کروں گا. اب مجھے یقین ہے کہ مولا عباس نے اس بچے کو بچایا ہے, میں عیسائی ہوں, مجھے نہیں پتا اور کیا مسئلہ ہے. بھائی جانے گرامی درود بھیجے محمد علی محمد. اب کوئی یہ سمجھ سکتا ہے, نہ جانے مولانا قصے کہانیوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان باتوں کو, تو بھائی وہ سمجھتا رہے سمجھتا رہے. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں ابو الفضل عباس کی عظمت کا, ابو الفضل عباس خود اپنی عظمت کو بچاتے ہیں, اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی مانے یا نہ مانے. بہرحال تو یہ چھ مہینوں اور ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے. امر الہی پر بات ہو رہی تھی, یہ دو قصے آگئے میں نے بتایا. دوبارہ آئیے اسی امر الہی کی طرف. یہدونا بامرنا لما صبروا, یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں, جو ہمارا امر ہوتا ہے اس کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. یہ امر الہی ہے کیا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ہم ہر چیز کو ایک معلوم معید مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. کہاں نازل ہوتا ہے؟ اہل بیت کے پاس نازل ہوتا ہے, اہل بیت کے گھروں سے جاتا ہے. اور اس کے بعد جب امر الہی ہے, پاک ہے وہ پروردگار, فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, ہر چیز کی طاقت اس کے پاس ہے, ہر چیز اسی کی جانب لوٹ کر جائے گی. یہ امر الہی پروردگار اپنے امر کا مالک ہے, امام کو سونپتا ہے, امام پروردگار کے امر کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. اب اس امر کو چلانے کے سلسلے میں چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے, مدینہ ہے, 10 ہجری کا واقعہ ہے, علی ابن ابی طالب کی گردن میں کوئی رسی ڈال دے, علی ابن ابی طالب کے گھر پر حملہ کر دے, علی ابن ابی طالب سر جھکا کر کھڑا رہے, خبردار یہ مت سوچنا کہ یہ وہی فاتح خیبر ہے. یہ امر الہی ہے, مشیت الہی ہے. اس وقت علی ابن ابی طالب کو یہی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پروردگار عالم کی جانب سے علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو خاص رابطہ ہے اس کے مطابق علی ابن ابی طالب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. اور آگے بڑھ کر کہا لما صبر, صبر کرتے ہیں, تمہیں کیا پتا صبر کیا ہے؟ مصائب کی طرف جب آؤں گا تو ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. پروردگار عالم دعا کہ میرے ذہن میں اس نقطے کو میری یادداشت میں رہ جائے. اور دیکھیے وہ قانون میں آیات ہے نا, یوں کہ دودھ ہم اپنی جس جس آیت کو جس جس لمحے جس جس انداز سے نازل کرتے ہیں, یہ ہر ہر لمحہ ہماری تبدیل پاتی ہوئی آیتوں کو, تبدیلی پاتی ہوئی آیتوں کو, ہماری جو آیت جس رنگ سے, جس ڈھنگ سے, جس تیور سے, جس لب و لہجے کے ساتھ آئے, جس انداز سے آئے, جس تلفظ کے ساتھ آئے, نیرنگی آیات ان کو پریشان نہیں کرتی. یہ ہر انداز سے جب آیات ان پر نازل ہوتی ہے ہماری آیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی ہم قہر کا مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی لطف کا مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی انتقام لیتے ہیں, کبھی عطا کرتے ہیں, کبھی چھینتے ہیں, کبھی دیتے ہیں, کبھی مارتے ہیں, کبھی زندگی دیتے ہیں, کبھی زلزلہ, کبھی طوفان. یہ تمام آیتیں ہماری ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں جو کائنات میں تکوینی آیتیں ہیں, اور ایک آیات ہے جو کتابی آیات ہے. ہماری آیات جیسی بھی ہو, جس انداز سے بھی نازل ہو, وہ قانون بھی آیات ہے نا, یوں قانون. انہیں اس بات کی پریشانی نہیں ہے, انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ پروردگار کی کون سی آیت کب نازل ہو رہی ہے. ان کا کام تو یہ ہے کہ ہم آیتیں جیسی بھی نازل کریں بس یہ ایمان لاتے رہتے ہیں. یہ پریشان نہیں ہوتے چاہے ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے چلے یا گرم لو چلے, یہ ہماری ہر آیت پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ کل یوم ہوا فیشان, پروردگار ہر لمحہ ہر لہجہ پروردگار کا تیور بدلتا ہے, پروردگار کا تیور بدلتے رہتے ہیں. جب جب جیسے جیسے پروردگار کے تیور بدلے, پروردگار عالم اسی انداز سے اپنی آیتوں کو نازل کرتا ہے, اسی انداز سے مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اسی انداز سے پروردگار اپنی مخلوق کو کبھی نوازتا ہے اور کبھی چھینتا ہے. لیکن اللہ اکبر, یہ عجیب بندے ہیں. وہ کانو بھی آیات نا یوں کہ دودھ, ہماری آیتیں تبدیل ہو ہو کر نازل ہو رہی ہیں, ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اگر یہ مخمل کے بستروں پر سوئیں, ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر سوتے ہیں, اگر انہیں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جائے تب بھی یہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. سمجھے آپ ایمان کا مرتبہ ان کے, صبر کا مقام سمجھے, مقام صبر سمجھے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہر لمحہ ہر حال میں یہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب سمجھ میں آیا, اب سمجھیے ذرا. اور یہ بھی میں نے گستاخی کی شہزادی کی شان میں کہ اب سمجھ میں آیا. ارے کہاں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ عزیزان گرامی, جس امتحان کو انبیاء نہ دے سکے وہاں حسین ابن علی نے دیا, تو وہاں میں اور آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں. لیکن ذرا سمجھیے, اب سمجھ میں آیا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کہ یہ ہماری آیتوں پر مسلسل ایمان رکھتے ہیں کہ شہزادی کے سامنے حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر ہے, عباس کا سر نوک نیزہ پر ہے, علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر ہے, ملعون خبیث نہ نسب نہ تحقیق نطفے کا مالک عبید اللہ ابن زیاد, جب اس وہ شہزادی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہے تو کہے کہ الحمدللہ الذی اذلکم, ہم اس خدا کی جس نے تمہیں ذلیل کیا. شہزادی نے پلٹ کر کے کہا کہ دیکھو انما یفضح الفاجر, اے عبید اللہ ابن زیاد سن, فاسق و فاجر ذلیل ہوتا ہے, وہ ہوا غیرنا وہ ہم نہیں ہیں, کوئی اور ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورت کے کچھ نہیں دیکھا. شہزادی آپ کا بھائی شہید ہوا, آپ کے بیٹے شہید ہوئے, آپ کے بھانجے شہید ہوئے, آپ کے بھتیجے شہید ہوئے, آپ کو رسن بستہ کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا, بے محمل کے اونٹوں پر بٹھایا گیا. ارے آپ کی جانب صدقے کے کھجور پھینکے گئے, آپ کی توہین ہوئی, اور شہزادی اس ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ما رأیت الا جمیلا, یعنی خوبصورتی کو جس کو میں دیکھ رہی ہوں کہاں تو دیکھ پائے گا. یہ کون سی خوبصورتی تھی, یہ کون سی خوبصورتی تھی؟ یہ خوبصورتی وہ تھی کانو بے آیات نہ یوقنون. کبھی حسین قتل ہوئے زینب کے لیے اس میں خدا کی ایک آیت ہے, علی اکبر قتل ہوئے زینب کے لیے اس میں خدا کی ایک آیت ہے, زینب کے ہاتھ بندھے زینب کے لیے اس میں خدا کی آیت ہے, بے محمل کے اونٹوں پر بیٹھی خدا کی آیت ہے, چادر ردا لٹ گئی اس میں بھی آیت ہے, تکلیف نے سفر کرنا پڑا اس میں بھی آیت ہے. وہ آیت کیا ہے, کیا ہے وہ آیت؟ درود بھیجے ذرا محمد علی محمد. وہ کون سی آیت دیکھ رہی ہے جناب زینب؟ وہ آیت یہ ہے یحدونا بامرنا, جاتے وقت جناب سید الشہداء کس کو وصیتیں کر کے گئے؟ جناب زینب کی عظمت کو سمجھنا ہے, بس اسی کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ حسین ابن علی وصیتیں کرتے وقت جناب زینب کو وصیت کر کے گئے. امام معصوم کی وصیت کو سننا, اسے سمجھنا اور اسے جذب کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. صاحب اسم اعظم ہونا چاہیے انسان کو کہ امام معصوم کی وصیت کو سمجھ سکے. یحدونا بامرنا کے مرتبے پر ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. یحدونا بامرنا آیت یہ ہے پروردگار, یہ دنیا جناب زینب کی زبان حال. اب جناب زینب کی طرف سے دو چار جملے کہہ دوں, گویا جناب زینب یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے میرے بھائیوں کے بیٹوں کے بھتیجوں کے سر ہیں کٹے ہوئے, تو زینب کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی, زینب کے صبر میں لرزہ آ جائے گا, زینب کی روح کانپنے لگے گی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم امر الہی کے تحت چل رہے ہیں. یحدونا بامرنا ہماری خصوصیت ہی یہ ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, جہاں پر تم لوگ کانپنے لگتے ہو, جہاں دنیا والے لرزنے لگتے ہیں, وہیں پر ہمارے ایمان میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے. تم لرزنے لگتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یحدونا بامرنا لما صبروا, جب یہ صبر کرتے ہیں تب یہ ہماری ہدایت کرتے ہیں. ہم نے ان میں صبر کا وہ مرتبہ دیکھا, تبھی تو ہم نے اپنا راز انہیں عطا کیا. اگر ان میں صبر کا وہ مرحلہ نہ ہوتا, ہم وہ راز انہیں عطا نہ کرتے. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, یہ امر الہی کے ذریعے کرتے ہیں. ہدایت امر الہی کے ذریعے. امر کو سمجھیے, مولا کائنات کا زمانہ ہے اور مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص آیا, کہا کہ یا علی ایک سوال ہے, میں آپ کی رعیت میں سے ہوں اور ایک سوال ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا امام نے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو تم میری رعایا میں سے نہیں ہو. کہا کہ مولا ہاں صحیح فرمایا آپ نے, اصل میں وہاں پر سوال آیا ہے بادشاہ روم کی جانب سے شام میں, تو ان سے تو جواب بند نہیں پڑا, مجھے بھیجا کہ آپ سے پوچھ کر آؤں. دیکھیے جنگ ہو رہی ہے لیکن علم اسے کہتے ہیں کہ سر جھکا تب بھی علی کے آستانے پر. دمشق سے آیا ہے مولا سوال ہے. کہا سوال کیا ہے؟ کہا کہ سوال ہے، اچھا کہا اس سے پہلے کہ سوال بتاؤ، تم اس میں سے جس سے چاہو پوچھ لو، پوچھ لو. ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو یا اس سے پوچھو. روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نوجوان جس کی زلفیں لٹکی ہوئی تھیں امامے سے باہر، امام حسن اور امام حسین تھے. اب ایک یہ بھی مسئلہ، سید الشہداء اور حسن مجتمع پر جب علی ابن ابی طالب کو اتنا اعتماد ہے، ابھی امام نہیں بنے، امام وقت مولا کائنات ہیں، نہ اس نے اپنا سوال بتایا. دیکھیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا رک کر توجہ کے ساتھ پڑھا کیجئے، توجہ کے ساتھ سمجھا کیجئے. مولا کائنات نے بھی سوال نہیں سنا ہے. اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا علی ابن ابی طالب کو تو علم غیب تھا، سمجھ گیا کیا سوال ہے، سوال کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ حسن حسین اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہاں تو آپ نے دو باتوں کا اعتراف کر لیا کہ مولا کائنات کو علم غیب بھی ہے، سوال کو سمجھ گئے، اور اس بات پر بھی اطمینان تھا کہ حسن اور حسین اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور حسین کا علم کوئی مکتبی علم نہیں تھا، کوئی اقتصابی علم نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کو پورا پورا اطمینان ہے کہ جو سوال کرے گا اس سے کہنا پوچھو تمہیں جو پوچھنا ہے. بہرحال بات آگے بڑھی، کہا کس سے، کہا اس سے پوچھو یا اس سے. اس نے امام حسن کا انتخاب کیا، کہا یہ بتلائیے، ما ہیا اشارۃ اشیاء بعضھا اشد من بعض، یہ بتائیے کہ بادشاہ روم کی طرف سے سوال. روایت ہے خصال صدوق میں، شیخ صدوق کی کتاب ہے خصال، اس میں یہ روایت ہے. کہا کہ یہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ کٹھن ہے اور سخت ہے اور بھاری بھرکم ہے؟ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ہر چیز ایک دوسری چیز سے زیادہ سخت ہے اور کٹھن ہے، یہ بتائیے. سوال بڑا عجیب، جواب کیا ہوگا؟ مجمع لگا ہوا ہے، مولا کائنات ممبر پر ہیں، کرسی پر ہیں، کبھی کبھی پتھر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کس حال میں ہیں امام حسن امام حسین، لوگ موجود، ایک عجیب، یہ کون سا سوال ہے؟ سوال ہوتا تفسیر قرآن، مسئلہ وضو، غسل، تیمم کا کچھ. یہ کیا 10 اشیاء کون سی ہیں جن میں سے ہر چیز پہلی چیز سے زیادہ کٹھن ہے؟ جواب دو. امام نے دیکھو، اب امام حسن نے گفتگو فرمائی، ایک درود بھیجے محمد آل محمد کو. بس بس اچھا پوچھو، فرمایا دیکھو، ان اللہ خلق الحجر، اللہ نے پتھر کو خلق کیا، واشد من الحجر الحدید، اور پتھر سے زیادہ سخت چیز لوہا ہے، یقطع به الحجر، کہ جو لوہے کا ہتھوڑا پتھر کو توڑ دیتا ہے. سب سے پہلے پتھر، پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو لوہے کو توڑ دیتا ہے. وہ دیکھو، وخلق النار الذي تذيب الحديث، اور اللہ نے لوہے سے بھی زیادہ ایک سنگین اور سخت چیز کو خلق کیا، وہ ہے آگ، کہ جو لوہے کو جلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے. وخلق الماء الذي تطفئ النار، اور پروردگار عالم نے اس آگ سے زیادہ جو بڑی چیز اور کٹھن چیز خلق کی، وہ چیز جو آگ پر بھی قابو پا لیتی ہے، وہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے، اور وہ لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، وہ ہے پانی، کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ دیکھو، جس پروردگار عالم نے پانی کو خلق کیا، وہ خلق اللہ السحاب، پروردگار عالم نے بادل کو خلق کیا، الذی تحمل الماء، جو پروردگار عالم نے بادلوں کو خلق کیا، بادل کیا کرتا ہے، بادل حمل کرتا ہے، اٹھا کر لے کر چلتا ہے پانی کو، وہ پانی کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اس آگ کو کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، وہ لوہا کہ جو پتھر کو توڑ ڈالتا ہے. پروردگار عالم نے بادلوں کو خلق کیا، اور دیکھو، وہ اشد من السحاب الریح، اور بادلوں سے زیادہ وہ چیز کہ جو بادلوں پر حاوی ہے، وہ ہوا ہے، کہ جو الذی تحمل السحاب، کہ جو بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہے، وہ ہوا کہ جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، وہ بادل کے جو پانی کو اٹھاتے ہیں، وہ پانی کے جو لوہے، وہ پانی کے جو آگ کو بجھاتا ہے، اور وہ آگ کے جو لوہے کو پگھلاتی ہے، اور وہ لوہا کے جو پتھر کو توڑ ڈالتا ہے. گفتگو کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھو، وہ ہوا بادلوں سے زیادہ طاقت ہے، کہ زیادہ طاقتور ہے، وہ ہوا کے جو بادلوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر چلتی ہے، اور دیکھو، وہ اشد من الريح، اور اس ہوا سے اور ریا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے کہ جو وکلا علی الریاح, کہ جسے پروردگار عالم نے معین کیا ہے کس پر, کہ وہ ہواؤں کو چلائے, ان ہواؤں کو چلائے کہ جو بادلوں کو چلاتے ہیں, وہ بادل کے جس میں پانی ہے, وہ پانی کے جو لوہے, وہ پانی کے جو آگ کو بجھا دیتا ہے, وہ آگ کے جو لوہے کو پگھلاتی ہے, اور وہ لوہا کے جو پتھر کو توڑ ڈالتا ہے. وہ ہوا, وہ فرشتہ کہ جو حکم دیتا ہے کہ ہوا چلے تاکہ بادل اڑے, اور وہ اشد من ذالک الملک, اور اس فرشتے سے زیادہ طاقتور, اور اس فرشتے سے زیادہ کٹھن چیز, اس فرشتے پر مسلط چیز فرشتہ ہے. کون سا؟ ملک الموت کا فرشتہ, کہ جو اس فرشتے پر معین ہے کہ جب ملک الموت آئے, موت کا وقت آئے گا, فرشتہ آئے گا, اور اس کے بعد وہ فرشتہ حکم دے گا تو یہ فرشتہ مر جائے گا. ملک الموت کا فرشتہ کہ جو اس فرشتے کو بھی مار دے گا, کہ جو پروردگار کی جانب سے ہواؤں کو چلاتا ہے, وہ اشد من ذالک الملک, اور اس فرشتے سے زیادہ اس پر قابو پانے والا فرشتہ, ملک الموت سے زیادہ جو چیز ملک الموت پر بھی حاوی ہے وہ ہے الموت. پروردگار نے موت کو خلق کیا کہ جو یمیت الملک الموت, کہ جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. دیکھو, پروردگار عالم نے ملک الموت کو خلق کیا کہ جو اس فرشتے کو مار دے گا, اور خود موت کو خلق کیا. پروردگار نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا, دیکھو, فَصَائِقَ نُفِخَ فِي السُّور, جب سور پھونکا جائے گا, فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. دیکھو, یاد رکھنا, جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, سب کو موت آ جائے گی, مگر بعض لوگ ایسے ہیں, بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جو زندہ رہیں گے, جن کے بارے میں خدا کی مشیت یہ طے کر چکی ہے. تو یاد رکھنا, موت وہ چیز ہے جو ملک الموت کو بھی مار دے گی, اور پروردگار نے موت سے بھی زیادہ ایک بلند بالا چیز کو خلق کیا ہے کہ جو موت کو بھی مار دے گی. یہ موت کیسے مر جاتی ہے؟ موت مر جائے گی اس وقت کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے. وہ وہاں پر ہم فیہا خالدون ہوں گے, یہ یہاں پر ہم فیہا خالدون ہوں گے. اب موت کسی کو نہیں آئے گی. کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ موت مر چکی ہوگی. یہ موت مرے گی کیسے؟ مولا فرماتے ہیں, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, دیکھو, اور موت سے زیادہ کٹھن, موت پر زیادہ, موت سے طاقتور, موت پر حاوی, موت پر مسلط پروردگار کا امر ہے, امر اللہ رب العالمین. پروردگار کا وہ امر ہے کہ جو موت کو بھی مار دے گا. جب پروردگار کے امر پر بات ہو گئی تو وہ 10 چیزیں گنوا دی. اب امر الہی سے آگے کیا چیز ہے؟ امر الہی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اب سمجھ میں آیا آپ کے, اگر قرآن یہ فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کے ہاتھوں میں خدا کا امر ہے. یہ امر الہی جن کے ہاتھ میں ہے, امر الہی جن کے ہاتھ میں ہے, وہ اس وقت بھی زندہ رہیں گے جب ملک الموت مر جائے گا, وہ اس وقت بھی زندہ رہیں گے جب موت مر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ امر الہی کے تسلسل کا باعث ہے. اگر یہ نہ ہو, امر الہی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہدونا بامرنا, یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. یہ کبھی کوئی نہ سمجھے کہ جس طرح سے مولا کائنات, ہم نے نماز شب پڑھی, مولا کائنات نے بھی نماز شب پڑھ لی. سید سجاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. سید سجاد وضو کرنے کے لیے اٹھے مولا نماز شب کے لیے. اب یہاں پر ہر مسئلے پر تو اب عجیب ذہن ہو چکے ہیں. یہ جو بٹن دبتا ہے ادھر سے ادھر اصطلاح, دیکھیے, آپ جائیے ڈاکٹر سے پوچھیے, وہ دوا لکھ کر دے گا. کہے گا آپ نے کون سے میڈیکل کالج سے کیا؟ فلاں میڈیکل کالج سے. انجینئر کے پاس جائیے, جس کے پاس بھی جائیے, وہ کوئی میڈیکل کالج ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. دین بیچارہ اتنا مظلوم ہے, بالکل اپنے لانے والے کی طرح. رسول خدا مظلوم, پنجتن مظلوم, اور دین بھی مظلوم. کہ دین کی جب بات آتی ہے ہر آدمی بات کرتا ہے, ہر آدمی بات کرتا ہے. آپ, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ شادی بیاہ ہوگا ابھی محرم کے بعد مجالس میں جائیے, ایک دینی موضوع چھیڑ کر دیکھیے. ہر شخص آپ کو اپنی رائے دیتا ہوا دکھائی دے گا. ہر شخص آپ کو اپنی رائے دیتا ہوا دکھائی دے گا. بھائی دین نہیں, اس کو بازیچہ نہ بنائے آدمی. اور ایک اور فیشن چل چکا ہے, میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے درخواست کروں گا, عجیب بے تکے جملے, بے سروپا جملے, جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. ہر عاقل آدمی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ اس کا حدیث نہیں ہو سکتی ہے. مولا کائنات نے فرمایا, آگے پاس ہو رہا ہے, 2 کروڑ آدمی, 4 لاکھ آدمیوں نے دیکھ لیا, مولا کائنات کی حدیث نہیں ہے. علامہ اقبال, اب بیچارے علامہ اقبال پر مصیبت آ گئی ہے, ڈاکٹر صاحب پر ہمارے. عجیب و غریب بے سروپا شعر, اہل بیت کی شان میں کہے جاتے ہیں اقبال سے منسوب کر کے، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے صاحب. ارے علامہ اقبال نے نہیں کہا، پورے دیوان میں کہیں نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟ اہل بیت کو آپ اتنا مت گرائیے، خدا کے لیے پیچھا چھوڑ دیجیے اہل بیت کا. اہل بیت آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہے. علامہ اقبال اگر شعر کہیں یا نہ کہیں، امام حسین کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مکتوب عن یمین الارشد الحسن مصباح خدا و سفینت النجا، عرش کی دائیں جانب سے پروردگار نے لکھا ہے، وہ عرش الہی ثم استوى علی العرش، پروردگار کی رحمت عرش پر موجود ہے، اس عرش پر لکھا ہے، دائیں طرف سے لکھا ہے. اب عرش کی حقیقت کیا ہے، دائیں طرف سے لکھنے کی حقیقت کیا ہے، یہ خدا جانے یا حسین جانے یا حسین کے نانا جانے. دائیں طرف سے لکھا ہے حسین مصباح ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے. اب اس چکر میں مت رہیے کہ وہ چارلز ڈکنز نے کہہ دیا یا گاندھی جی نے کہہ دیا یا جناح صاحب نے کہہ دیا، اقبال نے کہہ دیا. کہ وہ کہتے رہے جن لوگوں کی نظر میں ان کی بڑی حیثیت ہے، ہاں وہ پڑھیں دیکھیں جا کر کہ اچھا گاندھی جی نے کہا، چارلز ڈکنز نے کہا، جناح صاحب نے کہا، قائد اعظم نے کہا، ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے دیکھیں پڑھیں. لیکن یاد رکھیے، یاد رکھیے، امامت کو بالکل مختلف انداز سے سمجھیے. امامت کو سمجھنے اور سمجھانے کا حق صرف اور صرف اس کو ہے کہ جس کی ذات سے امامت کے چشمے اور سوتے پھوٹے ہیں، وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں. تو یہ امامت کو سمجھیے، میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں سید سجاد. اچھا پھر وہی پھر میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو بھی مجھے بنانا ہے. دیکھیے اب یہ بات آئی مجھے کہنی ہے، کیونکہ سوالات ہوتے ہیں، بات نکل جاتی ہے، پھر بات کہاں آئے گی. اور یہ مجالس وسیلہ ہیں، ذریعہ ذہنوں کو بنانے کا. سید سجاد اٹھے، یاد رکھیے اس بات کو، یہ بات ٹیپ ہو رہی ہے، شاید ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا. یاد رکھیے گا اس بات کو، کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے قطعاً کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ جو شرعی ذمہ داریاں ہم پر واجب ہیں امام پر بھی اسی طرح سے واجب ہیں. یاد رکھیے گا اس کو، کیونکہ امر الہی کی بات ہو رہی ہے. اب وہ باہر کوئی کہے گا مولانا، پھر آپ فون آئے گا، مولانا موضوع سے ہٹ گئے تھے یہ. تو دیکھیں موضوع کا پورا اندازہ ہے مجھے کہ موضوع کیا ہے. امر الہی پروردگار ہے اور امام ہے. پروردگار ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر لہجہ پروردگار کے تیور، لب و لہجہ، انداز، مشیت، ارادہ، کرم، اسماء الہی مسلسل تغیر میں ہے. کہیں وہ منتقم ہے، کہیں وہ رحیم ہے، کہیں کریم ہے، کہیں جبار ہے. یہ اس پروردگار کی بات ہے. اٹھے وضو کے لیے، پانی میں ہاتھ ڈالا برتن میں. اچھا مولا کو وضو کی ضرورت ہوتی تھی، چھوڑ دیجئے یہ باتیں، ہمارے آپ کی جگہ نہیں ہے، اپنی اوقات پر رہیے اور مجھے بھی میری اوقات پر رہنے دیجیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مولا کو وضو کی ضرورت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، روایت کے لیے وضو کرتے تھے. اچھا وضو ضروری ہے اسی وقت کیا جائے جب وضو ٹوٹے، یہ کس دلیل میں؟ تو دیکھیے اپنے ذہنوں کو وہیں پر رکھیے جس چیز کا امام نے آپ سے مطالبہ کیا ہے. برتن میں ہاتھ ڈالا، ایک دفعہ نگاہ ڈالی آسمان کی طرف، ستاروں کو دیکھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، پروردگار آسمان اور زمین کی خلقت میں، ستاروں کی خلقت میں، چاند سورج کی خلقت میں، ان فی اختلاف السماوات، پروردگار تو نے خلق کیا زمین و آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ روز و شب کا آنا جانا، یہ ستاروں کی خلقت، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ نظامہ شمسی، یہ کہکشاں، اس میں پروردگار تیری آیات ہیں، نشانیاں ہیں. کن کے لیے آیات ہیں؟ لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کے لیے جو خالص عقل رکھتے ہیں. آیت کہہ رہی اولی الالباب، خالص عقل کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں شہوت نہ ہو، جس میں ہوا اور حوس نہ ہو، جو حقائق کو سمجھ چکی ہو، جو حکمت کے مرحلے پر پہنچ چکی ہو، ان کے لیے نشانیاں ہیں. ہاتھ ڈالا، دیکھتے رہ گئے، مؤذن کی آواز آئی اذان صبح کی. سید سجاد چونکے. اب یہاں پر مومن بیٹھتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے مولانا یہ سید سجاد نماز شب کب پڑھی؟ اچھا نہیں پڑھی، پھر کیا بگاڑ لو گے امام کا بھی؟ تم نہیں پڑھی نماز شب، نہیں پڑھی تو امام تو نماز شب پڑھتا ہے. اچھا امام نماز شب پڑھتا ہے تو اس امام کا کیا کرو گے جس نے نماز عصر نہیں پڑھی، سورج پلٹایا؟ دیکھیے امامت کو قطعاً اپنے لحاظ سے مت سمجھیے گا، قطعاً مت سمجھیے گا. جناب سیدہ دروازہ کھولنے کیوں گئی، کیا ہوا، کوئی جو ہے اس کو اسی طرح سے لے لیجئے. اور خبردار جو آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کو کام دو، اس طرح سے انجام دیجئے، انجام دیجئے. اصول حدیث 5 ہیں، فروع حدیث 10 ہیں. معرفت امام، معرفت ولایت، معرفت توحید، معرفت رسالت، مفات الجنان. کتاب میں جا کر دیکھیے، زیارات کا ترجمہ پڑھیے. ہم سے کیا مطلب صاحب؟ اب مثال دوں بچوں کے لیے کہ جب آپ جاتے ہیں سمندر میں، پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں، تو سانس لینے کے لیے آکسیجن کا سلنڈر لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے تو نہیں پتا، جو ماہرین سے پوچھا، ایک خاص گہرائی تک آپ کو صرف آکسیجن لینی ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ نیچے جاتے ہیں، آکسیجن اور ایک اور گیس کا مکسچر لینا ہوتا ہے. اور اگر بہت گہرائی میں جائیں تو آکسیجن قطعاً آپ نہیں لے سکتے، کوئی اور گیس لیتے ہیں. یہ جو میں نے ماہرین سے پوچھا ہے، اب وہ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، بہرحال خالص آکسیجن اگر آپ لیں تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. اب آپ اس کو بیٹھ کر حل کرتے رہیے. جو چاند گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے، اسپیس شٹل میں بیٹھ کر جاتا ہے، اس کے قوانین الگ ہوتے ہیں. زمین پر چلنے والے آدمی کے لیے قوانین الگ ہوتے ہیں. وہ کھانا بھی دوسرا کھا رہا ہوتا ہے، وہ لباس بھی دوسرا پہنتا ہے، اس کی زندگی کا انداز بھی دوسرا ہے، اس کے روز و شب بھی دوسرے ہوتے ہیں. تو امامت کو سمجھ جائیں، زیارت جامع کبیرہ کل بھی کہا، زیارت عالی عزیز، زیارت امین اللہ، ان کو سمجھیے. اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی، دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے پہلے عشرے سے کسی طرح میں زیارت امین اللہ پر گفتگو کروں، لیکن وقت نہیں ملا. آپ حضرات دعا کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور زیارت امین اللہ تک گفتگو پہنچ جائے. تو یاد رکھیے گا، یہ امر الہی ہے. آئمہ معصومین امر الہی کے تحت ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. عصر کا وقت تھا، سورج چلا گیا، آپ حضرات کے سامنے واقعہ موجود ہے. دوبارہ پلٹا، ایک عالم دین سے لوگ گئے پوچھنے کے لیے. یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 40-45 سال پرانا واقعہ ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفسر، فلسفی، عارف، کئی علوم کے ماہر، مجتہد. ان سے پوچھنے گئے کہ قبلہ یہ جو ہے، یہ عصر کا وقت تھا اور سورج ڈوب گیا، پھر نکل آیا، تو نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس عالم نے بڑا سیدھا سادہ جواب دیا اور مجھے بہت پسند آیا. کہا یہ بتاؤ کہ وہ صبح آئی تھی، اس کے بعد اگلی عصر آئی تھی؟ کہا کہ نہیں. کہا ایک ہی دن میں دو دفعہ سورج نکلا. کہا جب تک سورج ڈوب کر رات نہ آئے تو وہ دوسرے دن کی عصر نہیں ہو سکتی، اسی دن کی عصر ہے. تم یہ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اس دن دو دفعہ عصر طلوع ہوئی؟ مجھے نہیں پتا بات منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں صرف مختصر کہ دیکھیے، آئمہ کے بارے میں، معصومین کے بارے میں، ایک پہلے آپ بنیاد بنا لیجئے اور اس کے بعد ہر چیز کو اس بنیاد کی جانب پلٹائیے. وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ زیارت آل یاسین ہے. وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ زیارت امین اللہ ہے. وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ دعائیں سماعت ہے. وہ کیا بنیاد ہے؟ دعائیں لیتے آئیے آپ اور اس کا ذکر کرتے رہیے. ان دعاؤں کے ذریعے امامت کی بنیاد بنائیے اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیے. اور دیکھیے، یہ آیات الہی کے ذریعے گفتگو کی جا رہی ہے. یہدونا بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں. امر کے ذریعے ہدایت ایک بہت مشکل کام ہے. کل میں نے جملہ عرض کیا، دوبارہ عرض کر دوں کہ درمیان میں ولی اللہ ہے، ادھر سے خدا کے احکامات کا بوجھ، ادھر سے لوگوں کے اعتراضات. ادھر سے خدا کے احکامات کا بوجھ، یہاں سے لوگوں کے اعتراضات. وہاں سے پروردگار کی تجلیات کو بھی جذب کر رہا ہے امام، یہاں سے لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی دے رہا ہے. مرکز میں کون ہے؟ محور کون ہے؟ حکم الہی، مشیت الہی کا محور امام، لوگوں کے اعتراضات، سوالات، دشمنیوں کا محور امام. یہ امام وہاں سے تجلیات کو جذب کر رہا ہے، وہاں سے انوار الہی کو لے رہا ہے، یہاں سے لوگوں کے ساتھ ایک خاص برتاؤ کرنا ہے اسے. اور برتاؤ کس منزل پر اگر کرنا ہے؟ پروردگار عالم کا. یہ جو دیکھیے آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے سورہ فصلت کی، دیکھو، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھنا، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، یاد رکھو، برائی کو اچھائی کے ذریعے پلٹاؤ. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ذریعے پلٹاؤ. فإذا الذی بینہ وبینک عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور پھر فرمایا دیکھو، یاد رکھنا، یہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، اگر تم نے یہ کیا تو جو شخص تمہارا دشمن ہے، جو شخص تمہارا جانی دشمن ہے، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، خصومت ہے، ٹکراؤ ہے، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے، بینک و بینہ عداوت، تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، وہ کیا ہو جائے؟ کانہ ولی حمیم، وہ تمہارا بڑا گہرا دوست بن جائے گا. یہ سن لی آیت آپ نے، آگے چلی آیت اور فرمایا دیکھو یاد رکھنا، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یاد رکھنا یہ جو ہم نے قانون دیا ہے نا تمہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو یاد رکھنا برائی کا جواب اچھائی سے وہ دیتا ہے، اس بات کو وہ سمجھ سکتا ہے. عجیب آیت ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے، ذرا مزید گفتگو کروں دو چار جملے اس آیت پر، کہ آیت فرما رہی ہے دیکھو یاد رکھنا، اس قانون کو وہی شخص لے کر سمجھ سکتا ہے اور وہی عمل کر سکتا ہے، وہ لوگ کہ جو یا تو صبر کریں یا ہماری جانب سے انہیں پروردگار کی جانب سے ذو حظ عظیم ہو، یعنی پروردگار نے ان پر اپنا بڑا بہترین کرم کیا ہو. یہ دو لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں. یہ کیوں ہے؟ یہ امام جا رہے ہیں، سید سجاد شام میں داخل ہوئے، ایک شخص بوڑھا کھڑا تھا، امام کو اس نے جسارت کی، امام کی شان میں کہا بہت اچھا ہوا کہ تم کو خدا نے قتل کیا، ذلیل کیا. امام نے کہا اے شیخ، کیا تو نے آیت یہ والی پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ؟ کہا کہ ہاں پڑھی ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں پتہ. کہا وہ ہم ہے. کہا تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. کہا کون ہے؟ کیا تم ہی ہو؟ کہا ہم ہے. اور امام ایک کے بعد ایک آیتیں پڑھتے گئے اپنے بارے میں، اور اس کے بعد وہ شخص لعنت دیتا ہوا یزید کو وہاں سے گیا. اب ذرا رک جائیے گا، یہ شخص جو بوڑھا شخص تھا، یہ امام سے پوچھ سکتا تھا نا، بھائی مجھے کیا پتا تم کس تفسیر سے گفتگو کر رہے ہو، مجھے کیا پتا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. بہت توجہ کیجیے گا، بڑی حساس اور عجیب منزل ہے یہ واقعہ. شاید آپ نے 10 دفعہ سنا ہو، اور میں نے بھی 10 دفعہ سنا اور پڑھا ہے، لیکن عجیب نقطہ ہے اس واقعے میں. وہ بوڑھا شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو، ہر آدمی کہے گا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. جب آیتیں اس طرح سے بٹوارا ہو رہا تھا شام کے اندر کہ 400,000 دینار دے کر وہ آیت کہ جو مولا کائنات کے بارے میں تھی، ابن ملجم کے لیے لکھ دی گئی، اور ابن ملجم کے لیے نازل ہونے والی آیت امیر المومنین کے لیے لکھ دی گئی، 400,000 دینار میں آیت کا سودا ہو گیا، تو پھر یہ بوڑھا شخص کہہ سکتا تھا نا سید سجاد سے کہ یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو، مجھے کیا پتا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ. یہ کیسے اس شخص نے سید سجاد کے ہاتھوں میں توق زنجیر قیدی بنے ہوئے، آگے آگے سر چل رہے ہیں، باب السعا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دروازہ شام میں داخل ہو رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں، شام میں رکے ہوئے ہیں، وہاں پر گفتگو ہوئی، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس شخص نے سید سجاد کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں بتایا کون ہے، صرف سید سجاد نے کہا یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں. منقلب ہوا، تبدیلی آئی، لعنت دیتا ہوا یزید کو گیا، اور اس کے بعد یزید کے لوگوں تک رپورٹ پہنچی، گزارش دی گئی، اور اس کے بعد اس شخص کو قتل کر دیا گیا، اس بوڑھے کو. سوال میرا یہ ہے کہ امام کی ذات میں طاقت کیا تھی؟ یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام جب گفتگو کر رہے تھے تو امام کی شخصیت اس بوڑھے کے سامنے اس انداز سے جلوہ گر تھی کہ امام کو اس آیت کو اپنے لیے ثابت کرنے کے سلسلے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پیش آئی. یا یقین کیجئے کہ جب یہ قافلہ گزرتا تھا، بعض لوگ شہداء کے سروں کو دیکھ کر، شہداء کی صورتوں کو، چہروں کو دیکھ کر منقلب ہو جاتے تھے. ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان، یہ متقی نورانی چہرے، یہ نوجوان منقلب ہو جاتے تھے، وہ تبدیل ہو جاتے تھے. فرمایا خدا نے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ پروردگار عالم نے اپنی جانب سے جسے بہترین رزق عطا کیا ہوگا، بہترین کوئی چیز عطا کی ہوگی، سمجھ عطا کی ہوگی، یا تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے یا صبر کرنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے. اور سید سجاد ایک دفعہ عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں جب آئے، اور اس کے بعد کوفے میں وارد ہوئے، کوفے کے اندر موجود ہیں لوگ، صبر کا مقام، جناب جنب سید سجاد، شہزادیاں تمام موجود، کوفے کی گلیوں میں آئیں، اور اس کے بعد وہ تمام واقعات، کہیں صدقے کے کھجور پھینکے گئے، کہیں صدقے کی روٹیاں پھینکی گئیں، جناب زینب بچوں کے منہ میں انگلیاں ڈال کر، بعض بچے جو لے لیتے تھے نادانستگی میں، بتایا کہ بیٹا یہ صدقہ ہے، نکالو، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ صدقہ نہیں کھا رہے, کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم وہ جن پر صدقہ حرام ہے, ہم آل رسول ہیں. دربار میں گئی, گفتگو شروع ہوئی. گفتگو جب شروع ہوئی تو سیدہ سجاد جناب زینب نے بڑے کڑوے لہجے میں ابن زیاد کے ساتھ گفتگو کی, اور اس کے بعد قتل کا حکم دیا گیا. قتل کا جب حکم دیا گیا تو جناب زینب جناب سید سجاد سے آ کر بغل گیر ہو گئی, کہا کہ اس سے پہلے کہ تو اسے قتل کر مجھے قتل کر. دربار میں مخالفت ہوئی, مسئلہ ختم ہو گیا. کوفے کی گلی, جناب سید سجاد نے جب یہ جملہ کہا, دیکھیے یاد رکھیے گا, کربلا کو سمجھنے کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے کربلا کے غم کا چہرہ دب جائے. یاد رکھیے گا, یہ جملہ بہت معمولی ہے لیکن بہت اہم ہے. کبھی کبھی اس طرح سے کربلا کو سمجھا جاتا ہے, کربلا کے غم کی کیفیت دب جاتی ہے. اکثر آوازیں سننے میں آتی ہیں, مجھے نہیں پتا کہنے والا کون ہے اور نہ میں جانتا ہوں, لیکن جو بھی ہے کبھی کبھی علماء سے نسبت دی جاتی ہے. علماء کی باتیں آپ ہم کو نہیں بتائیے, علماء کی باتیں ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح سے, علماء کسی اور جہت سے بات کرتے ہیں. کہا جائے کربلا کو آپ نے صرف رونے پیٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے, کربلا کو ماتم کا ذریعہ بنا لیا ہے. کربلا ہے ہی نام ماتم کا, کربلا نام ہے غم گساری کا, کربلا نام ہے پرسا دینے کا. سید سجاد جا رہے ہیں بازار سے, کہہ رہے ہیں بھائی تو نے دبے کو ذبح کیا؟ کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ. کہا کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا تھا؟ کہا آپ کے دادا کی امت ہے پانی دیتے. کہا میرے باپ کو قتل کیا گیا بغیر پانی پلائے ہوئے. پانی آ رہا ہے سامنے رو رہے ہیں, کھانا آ رہا ہے سامنے رو رہے ہیں, مولا عباس کے بیٹے کو دیکھا رو رہے ہیں, امام حسین کے اپنے بھائیوں کو دیکھا رو رہے ہیں, بہنوں کو دیکھا رو رہے ہیں. یہ کیا بتانا چاہتے ہیں سید سجاد؟ بتانا چاہتے ہیں دیکھو, کبھی بھی کربلا کو پہچانتے ہوئے اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں پر کربلا کے غم کی کیفیت کو دبایا جا رہا ہو, سمجھ لینا کہ ہمارے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے. کربلا کے غم کی کیفیت کو کبھی نہ دبائے. یہ جو سیدہ کے پرسا دینے کی نیت ہے, امام زمانہ کو پرسا دینے کی نیت ہے, اس کیفیت کو جب بھی کوئی آپ کو دکھائی دے کہ دباتا ہوا نظر آ رہا ہے, سمجھ لیجیے وہ کربلا کو نہیں سمجھا. کربلا میں غم ہے, کربلا میں افسوس ہے, کربلا میں گھٹن ہے, کربلا میں تأسف و تأثر ہے. کہا کہ دیکھو, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفه بنفسی. اے کوفے والو, جو مجھے جانتا ہے وہ پہچان لے, اور جو مجھے نہیں جانتا تو میں اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہوں. فانا اعرفه بنفسی, انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب, انا عبد من ذبح بشط الفراد من غیر زحل ولا نحل ولا تراد. اے کوفے والو, میں علی ہوں, میرا نام علی ہے, حسین کا بیٹا ہوں. وہ حسین کے جو علی کا بیٹا تھا, وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا تھا, سمجھے میں کون ہوں؟ میں رسول خدا کی نسل سے ہوں. انا عبد من ذبح بشط الفراد من غیر زحل ولا تراد, انا عبد من تحب ماله وسلب نعيمه وحتك عياله. دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماؤں بہنوں کو قیدی بنایا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے فرات کے کنارے بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا گیا. دیکھو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بعی عین تنظرون الى رسول اللہ, قیامت کے دن تم رسول اللہ کا سامنا کس طرح سے کرو گے؟ وبما قدمتم بأيديكم, وہ جو چیز تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دی ہے, کیا جواب دو گے رسول خدا کو قیامت میں کہ تم نے رسول خدا کے کس چہیتے لاڈلے جگر گوشے کو قتل کر دیا؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مسلسل غم کی کیفیت ہے, مسلسل غم کو بتلا رہے ہیں. بس عزیزان گرامی, ایک دفعہ دربار میں گئے, دربار میں جب گئے, مولا کائنات کا صحابی تھا, دربار میں شور و غل ہوا. جب دربار میں شور و غل ہوا, اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ قافلہ آیا ہے. کہا کون قافلہ ہے؟ کہا کوئی خارجی ہے, باغی ہے, جس نے امیر پر خروج کیا تھا. اللہ اکبر, رسول کا نواسا باغی کہا جا رہا ہے. ایک دفعہ جناب زینب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا, یہ مولا کائنات کا صحابی نابینا تھا, ایک آنکھ جبل میں اس کی گئی تھی, ایک آنکھ سفید میں, یہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا یہ خطبہ علی ابن ابی طالب کے انداز میں کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اللہ, یہ صحابی کھڑا ہو گیا اور کہا علی کی بیٹی زینب وہ دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ اصل میں یہ جو خارجی تھا, یہ علی کا بیٹا حسین تھا, اس کے بدن پر راشہ تاری ہوا. کہا ابن زیاد, تجھ پر بھی لعنت, تجھے امیر بنانے والے پر لعنت, تو نے کس کو شہید کیا؟ کہا تجھے قتل کر دوں گا. کہا تیری پیدائش سے پہلے شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، بس ایک دفعہ یہ بوڑھا شخص قتل ہوا، کھڑا ہوا. یہ بنی بزہج کا بہت بڑا نمائندہ تھا، جیسے ہی کھڑا ہوا عبید اللہ نے کہا اسے قتل کر دو. مجھے لمبے مصائب نہیں پڑنے، بس ایک جملہ سنیے. جیسے ہی حکم دیا اسے قتل کر دو، 250 تلواریں نیام سے نکل آئی. کہا امیر اگر تو اسے قتل کرے گا ہماری نیام سے باہر نکلی ہوئی تلواریں ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی کے دفاع کے لیے 300 تلواریں اور کوئی نہیں ہے کہ جو کوفے کی گلیوں میں جب زینب کے سر مبارک پر پتھر آ کر لگ رہے تھے، جب آپ کے بچوں کو صدقے کے کھجور دیے جا رہے تھے، ارے جب آپ کی بیٹیوں کو بے محمل کے اونٹوں پر بٹھا کر زنا زادوں کے درباروں میں لے جایا جا رہا تھا، شرابیوں کے درباروں میں لے جایا جا رہا تھا، کوئی تلوار نہ تھی جو زینب کی حمایت کے لیے نکلے. ارے سلام ہو ہمارا شہزادی کی مظلومیت پر کہ مالک کائنات ہے لیکن ہر مقام پر صبر کیا. ارے کوئی ساتھ نہ دینے والا تھا سوائے عبادت. الا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم، حافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تحسب الله وتحسب Thank you.